اطمینان کے ساتھ بغیر کسی ہتھیاروں کے. اور بنو خزاعہ کا ایک سردار تھا, اس کا نام تھا بدیل بن ورقہ, اس کا گھر مکے میں تھا. بنو خزاعہ کا قبیلہ تو باہر رہتے تھے لیکن اس کا ایک گھر مکے میں بھی تھا. جب وہ مکے میں ہوتا تو اپنے گھر میں رہتا. یہ آدمی بیچارے آئے, ابھی یہ حرم میں داخل ہوئے اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا تو قریب کیا کریں, وہ تو بالکل نہاتے ہیں. وہ دوڑے اور بدیل بن ورقہ اپنے سردار کے گھر پہنچے کہ بھئی وہاں جائیں کم از کم ہمیں اس کے گھر میں پناہ مل جائے گی, اندر کوئی ہمیں ہتھیار مل جائیں گے. آگے آئے, خدا کی شان ہے دروازہ بند ہے, وہ دروازہ بھی نہ کھلا, وہاں سے بھاگے وہ حرم میں داخل ہو گئے. لیکن قریش نے اور بنو بکر نے ان کے 23 آدمی جو تھے وہ اللہ کے حرم میں قتل, حالانکہ حرم میں تو کافر بھی نہیں لڑتے تھے. بہرحال جب وہ قتل ہو گئے, بنو خزا کو پتا چلا. بنو خزا نے قریش سے کہا کہ بھئی یہ تو غدر ہے, ہمارا فیصلہ کر. دار الندوہ میں اجتماع ہوا. ایک آدمی تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی السرح, یہ پہلے مسلمان ہو گیا, حضور کا کاتب تھا, وحی بھی لکھتا تھا, قرآن بھی لکھتا تھا. بعد میں یہ مرتد ہو کے بھاگ آیا, مکے آ گیا. وہ بھی موجود تھا. اس نے کہا دیکھو بات سنو, میں چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہوں, میں جتنے احوال کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, میری اگر مشورہ مانتے ہو تو تین باتیں ہیں, ان تین میں سے کوئی ایک بات مانو. انہوں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے عہد توڑا ہے. یہ عہد ہے کہ بھئی کوئی آدمی اب قریش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ نہیں ہوگی, اور جو حضور کا حلیف ہے وہ حضور کے ساتھ, جو تمہارا حلیف ہے تمہارے ساتھ. تو اس حلیف پر بھی اگر جنگ ہوگی تو وہ گویا مدینے والوں پر جنگ تصور ہوگی, اور تم نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا ہے, یہ تو اچھا نہیں. اور پھر اس سے بڑا کوئی جرم ہے کہ تم نے وہ حرم میں بھاگے بیچارے, تم نے حرم میں بھی قتل کر دیا. اب تین باتیں ہیں, یا تو ایسا کرو کہ ان کے 23 آدمی مارے گئے ہیں, بنو بکر والوں میں بھی پیسے والے ہیں, تم بھی سردار ہو, پیسے اکٹھے کر کے ان کو دیت دے دو اور معافی مانگ لو کہ 23 آدمی کی دیت ہم دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو کمزوری والی بات ہوئی نا کہ پھر ہم جائیں اور معافی مانگیں اور دیت ادا کریں. انہوں نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر ان دونوں سے کہو کہ آج کے بعد تم دونوں لڑو, مرو, بچو, جہنم میں جاؤ, ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے. اور مدینے پیغام دے دو کہ جناب ان کی لڑائی ہو گئی ہے لیکن ہم نے جواب دے دیا, ہم اپنے حلیف کی مدد نہیں کر رہے, آپ بھی اپنے حلیف کی مدد نہ کریں. تو یہ ایک معقول بات ہوگی اور حضور مان لیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے حلیف ہیں, ہم ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے. اچھا تیسری بات بتاؤ کہ تیسری کیا ہو سکتا. تیسری پھر تیار ہو جاؤ, تلواریں تیار کرو, پھر حضور حملہ کریں گے. وہ اپنے حلیف کو نہیں چھوڑیں, وہ اپنے حلفاء کی مدد کریں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی, دیکھا جائے. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ بھی معاملہ تو خراب ہو گیا ہے اور نقض عہد بھی ہم سے ہوا ہے. انہوں نے کہا ایسا کرو ابو سفیان کہ تم چلے جاؤ مدینہ منورہ, اور کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ حضور بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے اور دیکھیں نا ماشاء اللہ آپ کو بھی اطمینان ہے, ہمیں بھی اطمینان ہے, آپ بھی اپنی دعوت اسلام دے رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, تو یہ عقد جو ہے نا ہم دوبارہ آئے ہیں تجدید کرنے کے لیے, اور مدت 10 سال کے بجائے 20 سال کا, ہم چاہتے ہیں آپ کی صلح ہماری اور قائم رہے. اور اگر حضور نے تجدید عہد کر دی اور مدت بڑھا دی اور دستخط کر دیے تو پھر حملہ نہیں کریں گے, کیونکہ تازہ عہد تجدید ہو گیا. اگر وہ بنو خزاعہ کا بدلہ لیتے تو عہد تجدید نہ کریں, عہد تجدید ہو گیا تو اب بنو خزاعہ کا کیسے مدد کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں تلک المکیدہ, یہ ہے چال, اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر تو کام بن سکتا. ابو سفیان کو انہوں نے کہا کہ چونکہ مکے کے سردار تم ہو, یہ کام تم کر سکتے ہو, اور تو کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو کر نہیں سکتا, حضور ہر کسی کی بات تھوڑی سنیں گے. ابو سفیان چل پڑا مدینہ شریف کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ ابو سفیان یہ کام جلدی کرو, حضور کو کہیں یہ پتہ بھی نہ لگ جائے کہ ہم نے بنو بکر کے ساتھ مل کے بنو خزاعہ کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن بنو خزاعہ والوں نے ایک ان کا شاعر تھا سالم ابن عمر, اس کو بھیجا کہ تم فوراً مدینے پہنچو اور حضور کو خبر دو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. سالم ابن عمر نے تو جی ایسے سفر کیا نا کہ وہ شاعر آدمی تھا, لیکن اپنی قوم کا درد تو ہر کسی کو ہوتا ہے نا جی. وہ رات اور دن اپنا اونٹ دوڑاتا رہا، آرام تک نہیں گیا، وہ تو جو چھ دن کا سفر تھا نا تین دن میں کر کے مدینے میں پہنچ گیا۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے مدینہ مسجد نبوی میں، صحابہ بیٹھے ہوں تو آیا رونا شروع کیا، اور اس نے مرثیہ پڑا اپنی قوم کا کہ میرے جوان کیسے، ان کی لاشیں حرم میں پھڑک رہی ہیں، 23 سر کٹے ہوئے ہیں اور 23 انسانوں کے ٹکڑے جو ہیں اللہ کے حرم میں بکھرے پڑے ہیں، اور قریش جو ہیں وہ بنو بکر کی مدد میں ہیں، اور ہم لاوارث ہو گئے ہیں، ہمیں ہمارے حلفاء جو ہیں پوچھتے نہیں۔ اس نے ایسے انداز میں شعر پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوش آ گیا، آپ نے فرمایا نصرت یا سالم، نصرت یا سالم، نصرت یا سالم، سالم تمہاری امداد ہوگی، فکر نہ کرو، اللہ کا نبی تمہاری مدد کرے گا۔ بدیل ابن برقہ جو ہے وہ بھی وفد لے کے چل پڑا حضور کو خبر دینے کے لیے، ان کا جو سردار تھا بنو خزا کا، آیا اس نے کہا حضور ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا کہ 23 جوان اور طواف کرتے ہوئے اللہ کے حرم میں قتل کر دیے گئے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ حضور نے فرمایا بدیل تم فکر نہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے اور بدلہ لیں گے۔ ابو سفیان جا رہا ہے اور بدیل ابن ورقہ واپس آ رہا ہے مدینے سے، ابو سفیان نے ایک دوسرے کو ملے، اس نے کہا بدیل کیا حال ہے، خیریت ہے، کہاں گئے تھے، مدینہ گئے تھے؟ اس نے کہا نہیں نہیں مدینہ تم نہیں گئے، کہاں گئے؟ انہوں نے کہا یہ مدینہ منورہ کی ایک طرف اور ایک قبیلہ تھا کہ وہاں میرے رشتہ دار ہیں، میں تو وہاں گیا تھا اور وہاں سے واپس۔ اس نے چھپایا کہ میں یہ نہ بتاؤں کہ حضور کو میں ابھی کہہ کے آ رہا۔ اس نے کہا تم مدینہ میں گئے بھی نہیں؟ انہوں نے کہا مدینہ میں نہیں گئے۔ بھائی میں اگر جاتا مدینہ تم سے کوئی ڈرنے کی بات ہے، میں تمہیں بتا دیتا کہ مدینہ گیا تھا۔ ابو سفیان نے بھی وہاں رات گزاری، بدیل بن ورقہ نے بھی وہاں رات گزاری، منزل تھی۔ صبح کو بدیل بن ورقہ مکے کی طرف چل پڑا اور ابو سفیان نے اپنے جو ساتھی ساتھ تھے ان کو کہا کہ ٹھہرو، جا کے ان کے اونٹ جو ہیں نا ان کی جہاں لید پڑی ہو نا وہ لید اٹھا کے لے آؤ۔ وہ لید اٹھا کے لے آئے تو ابو سفیان نے کہا اس کو توڑو، اس کے اندر کھجور ہے، کھجور کی گٹھلی ہے۔ جب توڑا تو کھجور کی گٹھلی، کہا بدیل بن ورقہ مدینے گیا تھا، کھجوریں صرف مدینے والے اونٹوں کو کھلاتے ہیں اور کوئی قبیلہ نہیں کھلاتا، چونکہ ان کے پاس کھجور بہت ہوتی ہے، اونٹوں کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کو اطلاع پہنچ گئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں اندھیرے میں رکھ سکوں، حضور کو پتہ چل گیا ہے کہ بنو بکر نے کیا کیا۔ خیر بہرحال اس نے کہا کہ اب حل کوئی نہیں، اب سیدھا تو مجھے نہیں جانا چاہیے مدینہ منورہ میں حضور کی خدمت میں، پہلے ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اپنی بیٹی کے گھر میں حبیبہ کے گھر میں جاؤں اور اپنی بیٹی جو ہے وہ حضور کی بیوی ہیں، امہات المومنین ہیں، ان کو تیار کروں کہ کوئی تھوڑی سی فضا تو ہموار کرے نا حضور سے بات کرنے کی۔ ابو سفیان سردار تھا، سمجھدار آدمی تھا، جب آیا ام حبیبہ نے سلام کیا، استقبال کیا، اور وہاں جو ایک فراش، فراش کیا ہوتا تھا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جو حضور کے لیے بچھایا جاتا تھا، وہ بچھا ہوا تھا، اس پہ بیٹھنے لگا ابو سفیان تو اس نے جلدی جلدی سے فراش چھیپ اٹھا لیا، جلدی سے کھینچا اور لپیٹ لیا۔ ابو سفیان نے دیکھا کہا چاہ چاہ چاہ، کیونکہ یہ فراش اصل میں پرانا ہے اور کم قیمت ہے اور یہ مکے کے سردار کے نیچے بچھانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے اٹھا رہی ہو تاکہ کوئی اور اچھا فراش میرے لیے بچھانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہذا فراش رسول اللہ وانت نجس، نے کہا یہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا بستر ہے اور تم مشرک ہو، پلید ہو، اللہ کے نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ آج ہماری بیٹیوں میں بھی اسلام کی ایسی غیرت ہے، جنہوں نے مونا لیزا اور ڈیانا پڑھنی ہو اس میں کیا غیرت آئے گی بھائی؟ وہ تو وہی سیکھیں گی نا جو کچھ ان کا کردار تھا، وہ بھی وہی سیکھیں گی کہ ہوٹلوں میں کیسے رہتے ہیں، گاڑیوں میں کیسے جاتے ہیں، شراب کیسے پی جاتی ہے، شیمپین کے دور کیسے چلتے ہیں، ان میں تو پھر وہی سیکھنا ہے نا جن کی وہ متبع ہیں، جن کی اقتدا کر رہی ہیں۔ ام حبیبہ ہے، اس نے کہا ام حبیبہ اصحابہ کے شر من بعدی، مجھ سے دور ہو کر تیرا اخلاق بھی بگڑ گیا۔ اس نے کہا اخلاق کی بات نہیں، اب تمہارے اور ہمارے درمیان میں اسلام اور کفر کی دیوار آئے، میں سب سے پہلے حضور سے پوچھوں گی، ورنہ تو میرے گھر میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے، رہ بھی نہیں سکتے جب تک مجھے حضور اجازت نہ دے۔ تو مشرک ہو، ہم مسلمان ہیں، اب باپ بیٹی کا کیا رشتہ؟ حضور کی خدمت میں حضور نے فرمایا سلیہ باپ، تمہارا باپ ہے، احترام کرو، کھانا کھلاؤ، دعوت دو۔ ٹھیک ہے کافر ہے تو کافر ہے، تمہارا تو باپ ہے نا۔ خیر بہرحال اس کے بعد ابو سفیان آیا حضور سے ملا, حضور نے فرمایا ہاں ابو سفیان آ جا آپ کا کیسے آیا, اس نے کہا حضور آپ کا اور ہمارا ماشاءاللہ دیکھیں کیسا خوبصورت وقت گزر رہا ہے اور بڑی تمام قبائل مطمئن ہیں اور لوگ مطمئن ہیں, اللہ کا کعبہ آباد ہے, ہم بڑے مزے میں ہیں, آرام سے تجارت ہو رہی ہے اور آپ کی دیکھیں بادشاہوں کو ہرقل کو بحرین میں عمان میں ہر جگہ دعوت جا رہی ہے, ہم اس لیے آئے ہیں کہ عقد تجدید فرما دیں اور مدت بھی 10 سال کے لیے بڑھا دیں, ہم تو اس لیے حاضر ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا لا نخون ولا نغدر یا ابی سفیان, ابو سفیان ہم نہ تو کبھی خیانت کرتے ہیں اور نہ اپنے عہد میں کبھی غدر کرتے ہیں, اب یہ عہد تجدید نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں, کمال ہے آپ کی, ہمارے تو کوئی شکایت نہیں ہے. اس نے کہا ما فعلتم ببنی خزاعہ, ابو سفیان تم نے بنو خزاعہ کے ساتھ کیا, اللہ کے حرم کا بھی لحاظ نہیں کیا اور پھر عقد بھی تجدید کرانا چاہتے ہو, جان کے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. اس نے کہا آپ کیا ہو سکتا, حضور کو تو پورا پتہ ہے. ابو سفیان بھاگا حضرت ابو بکر کی خدمت میں, کہا ابو بکر انت سید القوم, تم بھی تو سردار, افعل خیرا لک الشرف الى آخر الدہر, ابو بکر مہربانی کرو تم معاہدے پہ سلو کے دستخط کر دو, حضور نہیں کرتے نہ کریں, تم بھی تو سردار ہو نا, تم بھی تو مسلمانوں کے بڑے ہو, تمہارا قریش پہ احسان ہو جائے گا سلو, اور قیامت تک یاد کیا جائے گا کہ ابو بکر سلو کل ناد بھی تھا کہ چلو اللہ کے نبی نے نہیں مال نے کہا ابو سفیان کیا کہہ رہے, حضور نے دستخط نہیں کیے میں کر دوں, کیا کہہ رہے ہو, عقل سے بات کرو. فذهب الى عمر, حضرت عمر کی خدمت میں آ گیا, حضرت عمر نے کہا یہی بڑی بات نہیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا, حضرت عمر نے کہا مجھ سے تم معاہدے پہ دستخط کرانے آئے ہو, میرا یہی احسان نہیں مانتے ہو کہ میں نے زبر کیا ہوا ہے, تمہیں دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کہہ رہا, ورنہ میری تو تلوار تڑپ رہی ہے, تم مجھ سے معاہدہ کرانے آئے ہو حضور کے خلاف. ابو سفیان تمہارا ہمارا عہد اگر نہ ہوتا نا اور تم ہمارے پاس مدینے میں نہ ہوتے, آج مہمان قاصد سفیر ہو, بس مہربانی کرو میری آنکھوں کے سامنے سے چلے. حضرت عثمان کے پاس آئے, حضرت عثمان نے جواب دے دیا, حضرت علی کے پاس آئے, حضرت علی نے جواب دے دیا, بی بی فاطمہ کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا بی بی فاطمہ آپ بھی تو بنت رسول اللہ ہیں, آپ اس معاہدے پہ دستخط کر دیں. انہوں نے کہا انما امرا آیا ابی سفیان, عقل کی بات کرو, میں عورت ہوں, عورتیں کبھی معاہدہ کرتی ہیں. اس نے کہا اچھا یہ چھوٹا جو ہے کون ہے, اس نے کہا حسن میرا بیٹا ہے. اس نے کہا چلو یہ دستخط کر دے, اس نے کہا 4 سال کا بچہ ہے حسن. اس نے کہا ایسے ایک لکیر مار دے, میں قریش والوں کو تو کہہ سکوں نا کہ چلو حضور کے بیٹے نے دستخط کر دیا, حضور نے نسے دی, حضور کا بیٹا تو ہے نا. اس نے کہا ابو سفیان تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا, کیا کہہ رہے ہو, یہ چھوٹا سا بچہ شروع کر دے. جا اب ابو سفیان ناکام, نے کہا کہ بس اب میرا جو وہ طریقہ تھا نا, میرا مقصد یہ تھا نا کہ اگر کوئی ایک صحابی بھی دستخط کر دیتا تو اب باہر کے قبائل تو نہیں جانتے نا کہ حضور پاک نے دستخط کیے ہیں یا قبیلے نے یا کسی ابو بکر عمر عثمان نے دستخط کیے, میں تو شور کر دیتا نا کہ صحابہ نے دستخط کر دیے, معاہدہ ہو گیا اور اس کے بعد معاہدہ توڑ رہے ہیں. بہرحال ابو سفیان واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا, کہتے جہزی عائشہ میرے لیے سامان تیار کر. حضرت ابو بکر آئے, دیکھا بی بی عائشہ حضور کی زرہ ہیں, حضور کی تلواریں ہیں, حضور کا سامان صاف کر رہی ہیں تیار. اس نے کہا الا این عائشہ, کیا تیاری ہو رہی ہے؟ اس نے کہا لا اعلم یا ابت, یعنی کہ اس کو پتا تھا لیکن راز ہے رسول اللہ کا, بیٹی اپنے باپ کو بھی نہیں بتا رہی. کہا اللہ کے نبی کا راز ہے. انہوں نے کہا ابا جان مجھے نہیں پتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ کو حکم دیا کہ بھی تیاری کرو لیکن یہ کسی کو پتا نہیں کہ کہاں جانا. آخر جب لشکر مکمل طور پہ تیار ہو گیا تو 3500 کا لشکر لے کر حضور مدینہ منورہ سے نکلے اور کسی کو پتا نہیں کہ کہاں جانا, الا بعض روایات میں ہے کہ ابا بکر ان و عمر, ان دو کو پتا, باقی کسی بھی شاہ. اور دیکھیں پھر اس زمانے میں سیرت کردار رسول اور سیرت رسول میں دیکھیں کہ حضور بحیثیت ایک جرنیل حضور نے حکم دیا کہ جتنے راستے مکے اور مدینے کے جانے والے جتنے سڑکیں ہیں ظاہر کی خفیہ چوری کی پہاڑوں کے اندر کی سب پر اپنی سیکورٹی عمر اپنے حراس پہرے دار لگا دو جو مدینے آنا چاہے اس کو مت روکو آنے دو اور جو مدینے سے نکلنا چاہے اور کہیں جانا چاہے اس کو پکڑ لو اس کو نہ جانا اکثر یہ تھا کہ جو باہر سے مدینے آ رہا ہے تو آ جائے اپنا کام کرے لیکن جو مدینے سے نکل رہا ہے وہ کہیں مکے والوں کو جا کے بتانا دے کہ لشکر تیار ہو کے آ رہا ہے سارے راستوں پہ حضور نے پہرے بٹھا دیے اور اسی اثنا میں حضور پاک نے فرمایا یا علی حضرت علی حاضر نے فرمایا زبیر بن العوام نے کہا حاضر یا رسول اللہ نے فرمایا فاتوا روضۃ خاخ فان بها زعینۃ وماها کتاب کہ فلاں خفیہ راستے سے روضۂ خاخ پہ پہنچو جلدی وہاں ایک اونٹنی پہ ایک عورت جا رہی ہے اس کے پاس ایک خط ہے جو مکے والوں کے پاس لے کے جا رہی ہے ہمارے خلاف اس عورت کو بھی اور خط کو برامد کر کے پیش کر حضرت علی اور حضرت زبیر العوام نے اپنے ساتھی لیے اور گھوڑے دوڑائے اور دوڑ پڑے اور وہ اونٹنی پہ جا رہی تھی یہ گھوڑوں کا سفر تھا ماشاءاللہ اور پھر گھوڑے دوڑانے والا بھی زبیر اور حضرت علی ہو تو قید اسی جگہ روضۂ خاک پہ وہ اونٹنی پہ جا رہی ہے ایک عورت جا کے پکڑا عقیفی ٹھہر جاؤ یہ عورت بھی طوائف تھی اناق اس کا نام تھا جیسے بت پرستی بہت پرانی ہے نا اسی طرح طوائف پرستی بھی بہت پرانی ہے یہ بھی ابتدا سے ہے تو اس کا نام اناق تھا اور یہ بظاہر مدینہ منورہ میں آئی تھی مدد لینے کے لیے حتیٰ کہ حضور کی خدمت میں بھی آ گئی حضور نے فرمایا تم ادھر کیا کر رہی ہو اس نے کہا رسول اللہ قتل روسہ قریش بڑے بڑے سردار جو تھے وہ تو بدر میں مارے گئے اب ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں کیا کریں میں مدد کے لیے آئی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو تو پیسہ سردار ہی دیتے تھے نا وہ تو مر گئے تو آپ نے کہا حضرت نے کہا ہمارا کہ کتاب ان تمہارے پاس ایک خط ہے اس نے کہا نہیں سمے کتاب میرے پاس کوئی خط آپ نے فرمایا ماں کی کتاب ان کا میرے پاس کوئی خط نہیں ہم نے کہا فتش سامان کھولو سامان کھولا سارا سامان تلاش کیا ایک ایک چیز ڈھونڈ نکالی خط کوئی نہیں زبیر ابن العوام نے کہا کہ حضرت علی اگر خط ہوتا تو کہاں ہوتا بھی ہم نے اونٹ کی پلان تک دیکھ لی ہے اس کی گٹھڑیاں دیکھ لی سامان دیکھ لیا سر حضرت علی نے کہا کیا کہہ رہے ہو ماں کسی پر رسول سرکار دو جہاں کو جبریل نے جھوٹ نہیں بولا بابا کا دبنا رسول اللہ اور نہ اللہ کے نبی نے ہم سے جھوٹ بولا اس کے پاس خط ہے اس نے کہا علی واللہ نہیں سمائی کتاب میرے پاس کوئی خط نہیں ایسے بلا وجہ آپ مجھ پر تشدد حضرت علی نے فرمایا کہ بات سنو اناک فخرج الکتاب واللہ لأجردنکی اگر تم نے کتاب نہ دیا وہ خط میرے حوالے نہ کیا میں تمہارے کپڑے اتار دوں پھر تلاش کر اب ڈر اس نے کہا فاعرضا اچھا اس نے کہا بھی تم سارے ادھر منہ پھیرو آخر میں عورت ہوں دیکھو اس وقت کی طوائف کو بھی شرم ہے کہ کوئی مرد مجھے نہ دیکھے آج کا فیصلہ آپ خود کر لیں تو سب نے ادھر منہ پھیر لیا اس نے بال کھولے بالوں کے اندر خط چھپایا ہوا تھا اس کے بال تھے بہت بڑے تو بالوں کو لپیٹ کے خط اندر رکھ کے ایسے موڑا بنا کے اوپر مچان بنا کے اوپر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا اس نے اب وہاں کس کو شبہ ہو سکے جی اتنا خط ہے کہ بالوں کے اندر لپٹا ہوا اب تو نکال کے دے دیا اس نے کہا چلو حضور کی خدمت میں پیش کیا وہ خط تھا حاتب ابن ابی بلتع صحابی ہیں ان نے خط لکھا تھا مکے والوں کو کہ قدم رسول اللہ حضور کا لشکر آ رہا حضور نے بلایا حاتب ابن آپ نے فرمایا خط تم نے لکھا ہے اس نے کہا نام اناق کو دیا تھا حضرت عمر تو جوش میں تڑپ اٹھے اس نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنک ہذا المنافق حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں اس نے فرمایا ماذا تقول یا عمر انہ بدری وان اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لهم یا عمر کیا کہہ رہے ہو یہ تو میرا بدری صحابی ہے اور بدر والوں کے بارے میں تو اللہ کہہ چکے ہیں کہ جو کرو میں نے معاف کر دیا تم کیسے قتل کر سکتے ہو اس کو کہا تم کیوں لکھا تم نے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے وہاں ہیں اور میرا کوئی نہیں ہے واللہ خدا کی قسم ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو فتح ہوگی. میں نے کہا خط کی ذریعے اطلاع دے کر قراش قریشیوں پر میرا احسان ہو جائے گا تو میرے بچوں کا ذرا خیال کر لیں گے, میری بچوں کا لحاظ کر لیں گے, ان کو مدینے آنے دیں گے. اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا. انہوں نے فرمایا صدق, حاتم نے سچ کا ہے, چھوڑ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ چلا تو اقرا ابن حابس التمیمی, بنو تمیم کا آدمی ہے, وہ پورے قبیلے کو لے کے آیا مسلمان. ابھی ماشاءاللہ حضور اس کی خوشی منا رہے تھے کہ اس کے بعد بنو سلیم جو ہیں 1000 گھوڑ سوار مسلح ہو کے آئے. انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, حضور ہم کلمہ پڑھ چکے. اور پھر وہ اپنا عیینت ابن حصن جو تھا بنو غطفان کا, وہ احمق المطاع, وہ آ گیا. اس نے کہا حضور اشہد اللہ الہ الا اللہ, یعنی ابھی حضور راستے میں ہیں, 10,000 کا لشکر. مدینے سے چلے تھے تو 3,500 تھے, ابھی 2-4 منزلیں حضور نے طے فرمائی ہیں اور قبیلے کے قبیلے دوڑے آ رہے ہیں. 10,000 کا لشکر ہے, جرار گھوڑ سوار, اونٹوں پہ سوار, سلاح اسلحہ, مقاتل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو چلایا اور آپ نے طائف کی طرف توجہ کی, کیونکہ مدینے سے راستہ جو ہے وہ اسی طرح آتا ہے, مکہ بھی آ جائیں طائف بھی چلے جائیں. تو قافلے کو اس طرف چلایا کہ لوگ سمجھیں کہ طائف جا رہے ہیں. بنی حوازن, اب صحابہ نے کہا انہ یرید بنی حوازن, اب حضور کا ارادہ جو ہے بنی حوازن کے ساتھ جنگ کا ہے, کیونکہ وہ طائف کے راستے میں آباد تھے. تو سب لوگوں کا دماغ اسی طرف چلا گیا کہ یرید بنی حوازن, یرید بنی حوازن, بنی حوازن کے ساتھ جا رہے ہیں, بنی حوازن کی طرف چل رہے ہیں. جب عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور بنی حوازن کے قریب آئے, فامر اصحابہ ان یتجہوا الی مکہ, کیا مکہ کی طرف رخ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چل, آپ اندازہ کریں رازداری کا کہ مدینے سے قافلہ چلا رہے ہیں, قافلے میں 10,000 تو مقاتل ہیں صرف, پھر بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, اور مکہ شریف سے 4 میل کے فاصلے تک کسی کو پتا نہیں چلنے دیا حضور نے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں, ماں سوائے ابو بکر عمر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ فتجہوا الی مکہ, مکہ کی طرف توجہ کرو. اچھا خدا کی شان ہے کہ بدیل ابن ورقہ, وہ جو بنو خزاعہ کا سردار تھا, وہ روزانہ شام کو نکل کے مکے سے باہر آتا تھا 2-2, 4-4 میل سفر کر کے, کہ حضور کی مدد کب آتی ہے. اس کو یہ خیال تو نہیں تھا کہ حضور لشکر لے کے آ جائیں گے, یہ تھا کہ بھی 200, 400, 500, 1000 آدمی بھیج دیں گے ہماری مدد کے لیے. اسی اثنا میں ایک دن اتفاق کی بات دیکھیں کہ ابو سفیان نکلا, حکیم ابن حزام نکلا, اور ادھر سے بدیر ابن ورقہ نکلا, وہ ادھر سے سب نکلے کہ مکے کے باہر جا کے ذرا معلومات کریں. کچھ معلوم ہوا تھا ابو سفیان کو کہ بھی کوئی لشکر جو ہے بنی حوازن کی طرف متوجہ ہے مسلمانوں کا. انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح, بھی واقعی وہ بنو حوازن کی طرف ہے, کہیں ادھر تو نہیں آ رہے. تو یہ جب تینوں نکلے تو رات کا وقت تھا اور آگے تو آگ ہے, کھانے پک رہے ہیں, آگ جل رہی ہے. اب 10,000 آدمی آگ جلا رہا ہو تو کتنی جگہ پہ آگ ہوگی. ابو سفیان کھڑا ہو گیا, بدیل ابن ورقہ آیا, اس نے کہا بدیل من ہاؤلاء, یہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ جانتا ہے, بنو حوازن, یمکن ہے بنو حوازن ہوں. کہا بنو حوازن کا کیا کام, اور بنو حوازن اتنے تو نہیں ہیں کہ اتنا بڑا لشکر ہو. من ہم, اس نے کہا اچھا ہو سکتا ہے بنی خزا میرا قبیلہ ہو, بنو بکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار. نے کہا انا عارف بنو خزا, میں جانتا ہوں تمہارے قبیلے میں اتنے لوگ ہیں اس میں, یہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں, میں تو خود دیکھ کہہ رہا ہوں. نے کہا نہیں نہیں تمہیں پتہ ہے, تم اس وقت کیوں نکلے ہو اسی راستے پر؟ انہوں نے کہا تو تم کیوں نکلے ہو؟ اس نے کہا ابو سفیان تو مکے کے سردار ہو, تو میں بھی بنو خزاعہ کا سردار ہوں, تم کیوں نکلے ہو اس وقت؟ حکیم ابن حزام کیوں نکلا ہے اس وقت؟ جیسے تم نکلے ہو ویسے میں نکلا ہوں, یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے پتا ہے؟ چلو کرتے چلتے ہیں وہاں لشکر کی طرف, وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ کون ہے. اس نے کہا اچھا آپ ہمیں والے جانا چاہتے ہو, ہم سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے تمہاری مدد کے لیے آئے. اس نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں پتا مسلمان ہے نہیں ہے, چلنا ہے تو چلو ہم چلتے ہیں تمہارے. اب وہ کہاں جائیں؟ لیکن ابو سفیان ڈر گیا, اس نے کہا اتنا بڑا لشکر, اور خدا کی شان دیکھیں جی، عباس ابن عبد المطلب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور محبوب چچا، خدا کی قدرت ہے، وہ انتظار میں تھے، اسلام ان کے دل میں پہلے داخل ہو چکا تھا، انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، وہ جناب رات کو نکلے اور سیدھے کیمپ میں جب آئے پوچھا کون، نے کہا مسلمان، کہا اینا رسول اللہ، حضور کہاں ہیں؟ اچھا حراس میں جو تھے یعنی جو جسے آپ کہتے ہیں سیکورٹی، تو اس پہ حضرت عمر تھے، حضرت عمر نے عباس کا آواز پہچانا، کہا عباس عباس ہو تم؟ اس نے کہا عمر زیادہ بات نہ کرو، دلہ نہیں رہا رسول اللہ، اس نے کہا میں تمہیں حضور کا خیمہ بتاؤں، میں آ رہا ہوں تیرے پاس، میں ابھی بدلہ لیتا ہوں، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں خدا کے بندے، حضور نے جب آواز سنی کہا عباس عباس میرا چچا، اتنے میں عباس پہنچے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ففرح رسول اللہ فکبر فقال اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اس سے بڑی خوشی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آج مکے میں سے میرا چاچا مسلمان، یہ سب سے بڑی تمہارے لیے سعادت ہے. عباس نے کہا حضور میں تو کلمہ پڑھ لیا، میں تو مسلمان ہو گیا، لیکن ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ حضور نے فرمایا تو میرے چاچا ہو، جو بھی بات کرو، کیوں میں ناراض کیوں ہوں گا، بات کرو. اس نے کہا حضور اتنے بڑے لشکر سے اگر قریش پہ حملہ ہوا نا تو تمہاری قوم کا ایک بچہ بھی نہیں بچے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ دن ختم ہو گئے، یہ 10,000 کا لشکر جرار ہے، اس کا کون مقابلہ. تو حضور نے فرمایا عباس تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا قدر کیا؟ اس نے کہا حضور انہوں نے تو جو قدر کیا، میں کہتا ہوں اب بھی ان کو معافی دے، ورنہ پھر قریش کا تو کوئی بچہ بھی نہیں بچے. حضور نے فرمایا عباس تم تو مسلمان ہو گئے، قریش تو مجھ سے معافی نہیں مانگ رہے نا کہ میں معافی دوں. انہوں نے کہا حضور پھر مجھے اجازت دیں، میں جانے دیں، ابو سفیان سے جا کے بات کرتا ہوں، ورنہ قریش نہیں بچیں گے، ایک بچہ بھی نہیں بچے گا مکے میں، اتنے لشکر نے جب حملہ کر دیا تو ایک بچہ بھی نہیں بچے، کیونکہ بنو سلیم ہیں، بنو غطفان ہیں، اور پھر وہ بنو خزاع ہیں جن کے 23 آدمی مرے ہوئے تھے، بنو تمیم ہیں اور مہاجرین و انصار ہیں، حضور ان کے دنوں میں تو وہ کفار قریش کے خلاف جو لاوا ہے پک رہا ہے، کون بچے گا؟ مہربانی کرو ورنہ مکے میں قتل عام ہو جائے. حضور نے فرمایا اچھا. اس نے کہا حضور ایسا کریں کہ مجھے کوئی نشانی بھی دیں. آتا ہو بغلتا ہو، حضور نے اپنا بغلہ دیا کہ میرے خچر پہ بیٹھ کے جاؤ. تو حضرت عباس حضور کے خچر پہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.